ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 8 محرم الحرام بعد از نماز مغربین بروز بدھ مکان نمبر 1376 گلی نمبر 84 D12-1 میں مجلس اعضا منعقد ہو رہی ہے, شرکت کی.
شہدائے ملت کے لیے, آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الاحياء منهم والاموات, تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير, بحق محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد. و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بحمالا تضل بعدی ابدا ولن یفترکا حتی یرد علی الحوض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم و شان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ایام عزا کی خیر و عافیت سے پایہ تکمیل کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چھٹی نشست ہے. اب جانتے ہیں ان ایام میں ایک نیچرل چیز ہے، تھکن کا احساس بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایام عزا عاشور کے قریب جاتے ہیں، ظاہر ہے سننے والوں کا استقبال بڑھتا ہے، لیکن مجبوری، پھر مشکلات، وہ سامنے ہیں آپ کے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس قدر ہمت ہے آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. زیارت جامعہ کبیرہ جو امام ہادی علیہ السلام سے منسوب زیارت ہے، اور آپ نے ایک صحابی کے تقاضے پر تعلیم فرمائی. میں نے عرض کیا کہ اس زیارت جامعہ میں اہل بیت اطہار کے مجموعاً سب ائمہ کے صفات و اوصاف کو معصوم نے اس تقاضے پر بیان فرمایا جو صحابی نے کیا، کہ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے جس کی زیارت پر بھی جاؤں، ایک زیارت کے ساتھ ہی سب کو وہی زیارت کے ذریعے میں اپنی معرفت، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کر سکوں. تو معصوم نے اس کے تقاضے پر یہ زیارت تعلیم فرمائی. جس زیارت کے پہلے سلام کا آغاز اور اس کے بعد جو صفت اور جو عظمت اور جو فضیلت اہل بیت بیان ہوئی، آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا. اور آپ سب سے اس توجہ کا طالب ہوں ابتدائے مجلس میں کہ ذرا آپ نے متوجہ رہنا ہے. باتیں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی عام ڈگر سے ہٹ کے گفتگو ہے، اس طرح عام فہم نہیں ہوتی جس طرح روایتی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے کوشش کروں گا کہ آپ تک باتیں آسان کر کے پہنچانے کی کوشش کی جائے. لیکن کل کی گفتگو کے حوالے سے بھی اشارہ کر دوں، کل چونکہ سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا، اور مجھے احساس تھا کہ شرکت یقیناً دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کل اس موضوع پر گفتگو کی جو کہ ضروری سمجھتا ہوں، اور اس مجمع کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اسی سلسلے کی گفتگو انشاءاللہ کل پیغام یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم مجالس ادا کو اس ذکر حسین کے ساتھ ساتھ اس مقصد حسین کے قریب کیسے کریں، اور ہر وہ مجلس جو ہمیں ہدف سید الشہداء کے قریب کرے وہ مجلس حسین ہے۔ جس طرح اگر عبادت خدا کے قرب کا سبب بنے تو عبادت ہے، اور اگر خدا کے قرب کا سبب ہی نہ بنے تو اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ وہ شکل و صورت میں عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نماز ہمیں اللہ کے قرب کا سبب نہیں بن رہی تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس بندگی کے بعد بھی ہم میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، ہم اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز کیوں نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح یہ مجالس، یہ عزاداری اگر ہمیں سید الشہداء کے قرب اور معرفت اور محبت اور اس ہدف سید الشہداء کے قریب نہ کرے تو پھر سوچنے کا مقام ہے، پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں مجالس حسین کے نام پہ کیا جیا جا رہا ہے، آیا واقعاً وہ سید الشہداء وہ حسین ہیں جو حر کو نجات دیتے ہیں، تو آج کے گناہگاروں کو نجات کیوں نہیں دے رہے؟ تو عزیزان محترم، اس زیارت جامع کبیرہ میں امام نے مقام اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے پہلا سلام جو کیا، اور اس سلام کے بعد عظمت اہل بیت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں، ان پہ توجہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ امت میں آل محمد کا مقام کیا ہے، اور ان کی سید الانبیاء سے نسبت کیا ہے، اور وہ نسبت شخص پیغمبر سے نہیں، شخصیت پیغمبر سے ہے، وہ محمد ابن عبداللہ سے نسبت نہیں، وہ محمد رسول اللہ سے نسبت ہے، وہ نبوت سے نسبت ہے، وہ مقصد نبوت، وہ پیام نبوت، توجہ فرمائیں گے، وہ کمال و فضائل نبوت، یا لفظ بدل دوں، یہ سلام میں یا اہل بیت النبوہ یہ بتا رہا ہے کہ جن کے حضور پہنچے ہو اور جنہیں سلام عقیدت کر رہے ہو، وہ تمہیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ ان کا رشتہ نبوت سے ہے، اور نبوت اور نبی سے رشتے کے تقاضے الگ الگ ہیں، نبی سے رشتے کا تقاضا الگ ہے، نبوت سے رشتے کا تقاضا الگ ہے۔ اسی لیے تین لفظ ہیں علماء نے فرمائے، اہل بیت نبوت، توجہ فرما رہے ہیں، تھوڑا توجہ رکھیں گے، باتیں سطحی نہیں ہیں، اور غیر وہ جو ذہن اس طرح متوجہ نہیں رہے گا اس کے لیے شاید وہ بیگانہ ہو جائے، اور بیگانہ ہو گیا تو وہ پھر گفتگو میں اسے دلچسپی نہیں رہے گی، اس لیے توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہر روز کہ بعض باتیں کہنا چاہتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن چلیں، کچھ دوست ہوں گے جن کا یہ اس حوالے سے بھی نظر ہوگی۔ تین لفظ ہیں، اہل بیت نبوت یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے بیت کے اہل، ترجمہ لفظی یہ ہے، اے نبوت کے بیت کے اہل، اور آسان کر دوں، اے نبی کے گھر کے اہل نہیں، اے نبوت کے گھر کے اہل۔ تین لفظ ہیں، تینوں کے بارے میں وضاحت تھوڑی تھوڑی عرض کرتا ہوں، ممکن ہے آج اہل کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ تک پہنچیں اور آپ میرے قریب ہو جائیں۔ لفظ اہل، اہل قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے، توجہ فرمائیں گے، میں ایک روایت سے مدد لیتے ہوئے جو روایت سید عبداللہ شبر رحمت اللہ علیہ نے زیارت جامعہ کی شرح لکھی ہے، الانوار اللامعہ فی شرح زیارت جامعہ، اس میں اہل کا معنی کیا ہے، اور توجہ فرمائیں گے،
چار لفظ ہیں وہ فرماتے ہیں اور چاروں کے روایت کے تناظر میں حل کیا ہے، آل، آل، اہل، ذریہ، اطرت اور امت. توجہ فرما رہے ہیں، آل، اہل، اطرت اور فرماتے ہیں کہ یہ چاروں لفظ جو ہیں، آل، اہل، اطرت اور ذریت، ان کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں سوال کیا صادق آل محمد سے، من آل محمد، امام سے پوچھا صحابی نے، مولا یہ آل محمد کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، آل محمد کون ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا ذریتہ، سرکار دو عالم کی ذریت آل ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ذریت اس اولاد کو کہتے ہیں جو باپ کی نسل میں شمار ہوتی ہے، جو انسان سے شروع ہو کے نیچے تک جائے وہ ذریت ہے. اسی لیے سادات تے کرام کا ایک جو کہا جاتا ہے ذریت سرکار دو عالم ہے. توجہ فرمائیں گے، صحابی پوچھ رہے آل کا معنی کیا ہے اور آل کون ہے؟ آل محمد. فرمایا آل محمد ذریتہ، سرکار کی ذریت یعنی اولاد. صحابی نے دوسرا سوال کیا ومن اہل بیت، ہی اور اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ فرمایا الائمہ، فرمایا حسین ابن علی کے نو بیٹے جو امام ہیں وہ اہل بیت ہیں. بات ذہن میں رہے گی، آل کون ہے؟ اولاد، ذریت. اہل بیت کون ہے؟ امام نے فرمایا ائمہ. سوال کیا اطرت کون ہے، اطرت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اصحاب کسا جو سید الانبیاء کے ساتھ چادر تطہیر میں آئے. اللہ صلی علی، آپ میرے ساتھ ہیں، اگر اس طرح صلوات پڑھیں گے تو یقین ہو جائے گا کہ آپ متوجہ نہیں ہیں. ظاہر ہے جب آپ تقاضا کرتے ہیں، مجھے بھی، زید اظہر آبدی صاحب کو بھی، کہ گفتگو کا معیار اونچا ہونا چاہیے، اونچا تو تھوڑا خود بھی اونچے ہو جائیں. ہاں میں تو بہت اونچا بیٹھا ہوں، تھوڑا آپ بھی میرے قریب آئیں نا، تو پھر ذہن بھی اتنے آمادہ کریں، جس قدر آپ کا تقاضا ہے اسی قدر پھر جواب بھی ہونا چاہیے. اور کوئی پیچیدہ بات ابھی ہوئی نہیں. پہلا سوال آل کون ہے، امام نے فرمایا آل ذریت. پھر پوچھا مولا یا ابن رسول اللہ اہل بیت کون ہے، فرمایا وہ نو امام الائمہ. پھر پوچھا اطرت کون ہے، فرمایا اطرت پھر وہ اہل بیت سے بھی خاص ہے، وہ جو چادر میں سرکار کے ساتھ تھے. اچھا چوتھا سوال، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ امت کون ہے؟ بات ذہن میں ہے، آل، اہل، اطرت، امت کون ہے؟ فرمایا امت وہ ہیں جو رسول خدا پر ایمان لے آئے. پانچواں سوال، یا ابن رسول اللہ قوم کون ہے؟ فرمایا جن میں رسول آئے، چاہے وہ مومن تھے یا منافق، کافر تھے یا مسلم. فرماتے ہیں تمام وہ لوگ جن میں رسول مبعوث ہوئے وہ ہے قوم، اس قوم میں جو ایمان لے آئے وہ ہے امت. توجہ فرمائی، جو اہل ایمان ہے وہ ہے امت. فرمایا جن کو رسول نے چادر میں لے آئے وہ ہے اطرت. میری بات ذہن میں ہے، فرمایا اہل بیت کون ہے؟ فرمایا جو چادر میں آئے، ان میں جو حسین کی نسل سے ہم نو امام ہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے، معذرت چاہتا ہوں. کیسے امام عام سے خاص کرتے جا رہے ہیں، آئے ہائے، عام سے حیدری یا حائل، امام کیسے عام سے خاص کرتے جا رہے ہیں، خاص کرتے جا رہے ہیں، سپیشل کرتے جا رہے ہیں، کیسے؟ فرمایا قوم جن میں نبی آئے ساری قوم ہے، چاہے ایمان لائیں چاہے نہ لائیں، فرمایا ان میں جو ایمان لائیں وہ قوم سے نکل کے امت میں آ جاتے ہیں، فرمایا پھر امت میں کیا ہے؟ فرمایا وہ جن کے لیے سرکار نے چادر کا دامن پھیلایا اور انہیں بلا کے چادر کے دامن میں لا کر اللہ نے آیہ تطہیر اتار کر فرمایا یہ عترت ہے، پوچھا اہل بیت کون ہیں، فرمایا اس عترت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہے اہل بیت، کہا اچھا آل کون ہے، فرمایا یہ جو سادات ذریت ہے، اب توجہ فرمائیں، سادات میں سے جنہیں اللہ نے چنا، اولاد رسول میں سے جنہیں چنا، فرمایا وہ نو ہیں، یہ نو اولاد حسین میں سے اہل بیت بن گئے، فرمایا وہ جو اصحاب کسا بنے چادر میں آئے وہ عترت ہے، توجہ، اب ہمارے سامنے چند لفظ آ گئے، آل، عترت، اہل بیت، اب آئیں، معصوم فرما رہے ہیں زیارت جامعہ میں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اب اہل کا معنی کرتا ہوں، اہل کون ہے یہ تو پتا آپ کو امام کے فرمان سے چل گیا، لیکن اہل کا معنی کیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی ہے، کیا خوبصورتی ہے اور کیا ہمارے لیے پیغام ہے، آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں میری طرف، اہل کا، اہل کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ خاص وابستگی ہو، جو شے کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، رابطہ ہو جائے، اس رابطے کی بنیاد پہ اسے اہل کہتے ہیں، تو اہل کا ایک معنی وابستہ ہونا، توجہ فرمائیں گے، مثلا جس طرح قرآن نے کہا اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل القرآ، توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو اہل کا لفظ آپ بولتے ہیں اس اہل کے بعد جو نسبت دیتے ہیں نا جس شے کی طرف، اہل مکہ یعنی مکے سے وابستہ لوگ جو مکے میں رہتے ہیں، توجہ فرمائی، یہاں اہل کا معنی اہل، اہل بیت نہیں کہہ رہا، اہل کا معنی وہ ہے وابستہ ہونا، دوسرا اہل کا معنی، توجہ، اہل کا معنی ہے شائستہ، وہ شخص جو صلاحیت رکھتا ہے، شائستگی، اب اور آسان کر دوں، اہلیت، آپ کہتے ہیں نا فلاں شخص میں اس عہدے کی اہلیت نہیں ہے، اہلیت یعنی اس عہدے کے مطابق اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، لیاقت نہیں، صلاحیت نہیں، اہلیت نہیں، توجہ فرمائیں گے، تو قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ ان تعد الامانات الى اہلہا، امانتیں دو کن کو، جو اس کے اہل کا کیا معنی، جو اس کے شائستہ ہیں، جو اس کی لیاقت رکھتے ہیں، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو میرٹ پر اترتے ہیں، تو بس ہمیں اہل کا معنی وابستہ، اہل کا معنی شائستہ، اہل کا معنی لیاقت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا، اب میری بات پہ توجہ فرمائیں عزیزو، ممکن ہے، توجہ، ممکن ہے، یہ کیوں کہا یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر جو نبوت کے اہل ہو، نبی کے اہل نہیں، بڑی مہربانی، یہ نہیں فرمایا امام نے اس سلام میں کہ اے نبی کے اہل، اے محمد کے اہل، فرمایا سلام ان پر جو نبوت کے اہل ہو، جو بیت نبوت کے اہل ہو، کیوں؟ ممکن، اب جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، جملہ کہنے سے مراد یہ کہ متوجہ رہیں گے، نتیجہ اس گفتگو کا اس حد تک اور آگے بڑھ جائیں گے، اور بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، ممکن ہے کوئی ذریت ہو لیکن اہل نہ ہو، بات آپ تک پہنچنی چاہیے، ذریت یعنی بیٹا ہو، بیٹا ہو لیکن پھر بھی اہل، اہلیت اور ہے، بیٹا ہونا اور ہے۔ دلیل دے دیتا ہوں، قرآن، قرآن اللہ نے حضرت نوح سے کہا، اے نوح کشتی بناؤ اور طوفان آئے گا اور اس کشتی میں سب جو سوار ہو گئے بچ جائیں گے اور جو سوار نہ ہوئے غرق ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم سے حضرت نوح نے وہ کشتی بنائی، جب کشتی بنائی اور چلنے لگی اور طوفان آیا، طوفان جب آیا تو اس طوفان میں نبی کا بیٹا نبی کی بنائی ہوئی کشتی پہ سوار نہ ہوا۔ ذہن میں آیا واقعہ، حضرت نوح کا بیٹا اس کشتی پہ سوار ہوا تھا؟ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ ونادا نوح ربہ، حضرت نوح نے جب بیٹے کو وہ غرق ہوتے پانی میں دیکھا، قرآن ہے، قرآن سورہ ہود، جب غرق ہوتے دیکھا پکار کے کہا حضرت نوح نے، ونادا نوح ربہ، حضرت نوح نے اللہ کو پکارا، رب کو آواز دی، منادی دی، کیا کہا؟ فقال رب انی انبنی من اہلی، یا اللہ یہ جو ڈوب رہا ہے میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے، دو لفظ یوز کیے ہیں، بیٹا ہے میرا اور اہل ہے، اور تیرا وعدہ تھا بچا لوں گا۔ اللہ کا جواب سنیں، سورہ ہود آیا نمبر 46، خدا نے آواز دی، کالا یا نو انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں، تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے، یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں، کیا کہا؟ تیرا اہل نہیں۔ اللہ نے اہلیت کی نفی کر کے بتا دیا کہ بیٹا ہو کے بھی اہل تو غرق ہو گیا نا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بیٹا تھا لیکن اہل نہ بنا تو غرق ہو گیا، تو جب بیٹا ہو کے اگر اہل نہ بنے، اللہ نبی کے بیٹے کو اگر اہل نہ سمجھے تو اسے غرق کر دیتا ہے، اگر اہل نہ ہو بیٹا ہو اور اہل نہ ہو تو کشتی سے نہ سوار ہو تو غرق ہو جاتا ہے۔ اب پتا چلا سرکار نے کیوں کہا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، ماشاءاللہ، جتنے حوصلے سے آپ نے سنا اور پوری بات کو سمجھا اس کے بعد آپ کا یہ بولنا مجھے اچھا لگا کہ آپ تک بات پہنچی ہے، نہیں ابھی بات کہہ رہا ہوں، عرض بھی کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، اور اس میں تربیتی پہلو بھی ہے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تیرا بیٹا ہے اہل، سرکار نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال، اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال، امت میں وہی ہے جو نوح کی کشتی کی تھی، من راکے بہا نجا، جو کشتی پہ سوار ہوا، جو من جو سوار ہوا نجا وہ نجات پا گیا، اسی وزن پہ دوسرا جملہ، اور فرمایا جس نے من تخلف عنہا حلقہ وغرقہ، جس نے بھی اس کشتی کی مخالفت کی، آپ متوجہ ہیں، متوجہ ہیں، سرکار نے قاعدہ کلیہ دے دیا، یہ ہے میرے اہل بیت اور امت میں یہ ہے کشتی کی مانت، کشتی یا نوح کی مانت، جس طرح بیٹا ہو کے سوار نہ ہوا زوجہ ہو کے سوار نہ ہوئی، دونوں رشتے ہیں نا، ایک سببی ایک نسبی، ایک سببی رشتہ تھا زوجہ کا، ایک نسبی رشتہ تھا بیٹے کا، دونوں نے پیغمبر کی بات پہ عمل نہ کیا. اصل شے وہ کشتی تھوڑی تھی، اصل شے تو پیغمبر کی اتباع ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اب آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اگر بیٹا ہو کے کشتی پہ سوار نہیں ہوا تو غرق ہو گیا نا، غرق کا معنی ہلاک ہو گیا، جہنمی ہو گیا. تو اللہ نے نبی کے گھر سے نبی کے بیٹے کی مخالفت کے بعد لیس من اہل کہہ کے بتا دیا، قیامت تک یہ ترازو ہے. جو اس اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو وہی نجات پائے گا، اور اگر کوئی سوار نہ ہو آگے پیچھے جو بھی لگاتا رہے کبھی نجات نہیں پائے گا.
متوجہ ہیں انشاءاللہ.
اچھا چلو، آج سے چار سال پہلے اس حدیث کے عنوان سے دو جملے کہے تھے، آج پھر کہتا ہوں. اب وہ جملے خود جو دہرا رہا ہوتا ہوں تو یقین ہوتا ہے کہ تکرار کے باوجود بھی ان میں پیام ہے، چونکہ اپنا جملہ بندہ دہرائے تو سیم کبھی نہیں کہہ سکتا، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا میری امت میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. بعد میں کیا فرمایا، جو اس پہ سوار ہو گیا، من راکبہ سوار ہو گیا. یہ کشتی اور کشتی میں سوار ہونا، علماء فرماتے ہیں یہ کنایہ ہے. اور آیت اللہ دستغیب اپنی کتاب ولایت میں کیا فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں گے میری طرف. وہ فرماتے ہیں سرکار نے یہ نہیں کہا من احبہ، جس نے کشتی سے محبت رکھی. متوجہ ہے انشاءاللہ، یہ نہیں فرمایا کہ کشتی سے اظہار محبت کر گیا تو نجات پا گیا نا. اب مثال دیتا ہوں، مثال جو علماء نے دی یار بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں. کشتی تمثیل ہے، تمثیل. اب کشتی ہے، دریا کے کنارے آپ چلے گئے، کشتی کھڑی ہے، آپ پاس کھڑے ہو گئے اور جانا چاہتے ہیں اس کنارے، ٹھیک ہے. آپ کا ارادہ یہ ہے کشتی مجھے پار لگا دے، مجھے منزل تک پہنچا دے، ایسا ہی ہے نا، اس کنارے سے اس کنارے لے جائے، منزل وہ کنارہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ کشتی کے پاس کھڑے ہو کر شروع کر دی تعریف، اس جیسی کشتی تو بنی ہی نہیں، کیا کشتی ہے. اور آگے چار پانچ بندے بٹھا لیے اور وہ نعرے لگاتے رہے، سارا دن آپ تعریفیں کرتے رہے اور شام کو جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. اچھا اب آپ نے ماشاءاللہ آپ خوش بھی ہو رہے ہیں اور دلیل بھی سن رہے ہیں، اس سے انسان متوجہ رہتا ہے. اب آپ نے کہا کیا کشتی ہے، عجیب کشتی ہے، سارا دن اس کے فضائل پڑے، تعریفیں کی اور اس نے تو پار نہیں لگایا. اب آپ فضائل پڑھتے رہے اور اس نے پار نہیں لگایا اور گلا کر رہے ہیں کشتی سے. اچھا اب آپ کے پاس کوئی عقل مند تھا، آپ کے پاس کوئی آپ کا خیر خواہ تھا، اللہ کرے خیر خواہ مل جائے، اللہ کرے خیر خواہ ملے. اس نے دیکھا پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا، کہنے لگے دیکھے ہم نے کشتی کی سارا دن تعریف کی اور اس کشتی نے پار نہیں لگایا. اس نے کہا چلو تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اس کشتی کی تعریف اپنی جگہ، لیکن کشتی صرف تعریف کے لیے تھوڑی بنی ہے، اس کی تعریف کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ پار لگائے گی. اب اس نے کہا کیا کرو، اس پہ سوار ہو جاؤ. اچھا بھائی کشتی پہ سوار ہونے کا اگر تجربہ ہے تو میری تائید فرمانا. جب انسان کشتی پہ سوار ہوتا ہے تو خود چلتا ہے یا کشتی، بولیے، کشتی چلتی ہے. اچھا ایک کام، دوسرا، آپ کشتی کے تابع ہیں یا کشتی آپ کے تابع ہے؟ آپ تابع ہیں، آپ اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو تابع کر دیتے ہیں۔ کس کے؟ کشتی کے۔ اب جدھر کشتی جائے ادھر جاتے ہو، میری بات توجہ فرمائی ہے؟ اگر انسان کشتی پہ سوار ہو کے چلنا شروع کر دے تو پار لگے گا، کشتی سے آگے نکل جائے گا نا، آگے نکلنے کا نتیجہ ڈوبنا ہے، وہ بھی گمراہی، کھڑا تھا پیچھے تھا وہ بھی گمراہی، آگے نکل گیا۔ کشتی پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری اپنی مرضی کوئی نہیں۔ اب میں نے تمثیل دی ہے، اسے وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر اس کشتی یہ آل محمد پہ سوار ہو اور دعویٰ ہے کہ ہم ان کی امامت میں ہیں، تو پھر اپنی مرضیاں نہ چلائیں۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ پھر اپنی مرضیاں نہ چلائیں، اپنی مرضیوں کو ان کے تابع کر دیں۔ نہیں، وہی مثال، اور اس کے ساتھ وہ ایک واقعہ ضرور بیان کروں گا، جو جب بھی بیان کیا تو اس میں کوئی نہ کوئی پہلو ضرور سننے والوں تک پہنچا۔ عبداللہ ابن ابی یافور، میرے چھٹے امام کے صحابی، بیمار ہو گیا اور بیماری بڑھتی گئی، گھر والوں نے حکیم بلایا، حکیم نے نبض دیکھی، کہنے لگا اسے شراب پلاؤ۔ گھر والے شراب لائے، فروئے کافی میں واقعہ، گھر والے شراب لائے، پوچھا کیا ہے، بتایا یہ ہے، کہنے لگا مجھے، صادق آل محمد کے ماننے والے کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے حکیم نے کہا ہے۔ کہتا نہیں، میرے امام سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت امام کوفہ میں تھے، یہ بصرہ میں تھا، میرے امام سے پوچھو۔ کہنے والوں نے کہا، گھر والوں نے، حکیم نے کہا ہے، عجیب جواب دیا۔ کہتا ہے اب جان کا مسئلہ نہیں، اب ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جو جان بچائے، اگر جان کا مسئلہ ہوتا اور ایمان کے ساتھ جان بچتی تو اس کی بات مان لیتا، اب نہیں مانوں گا، امام سے پوچھو۔ امام کی خدمت میں پیغام پہنچایا گیا، امام نے کہا عبداللہ یہ کام نہ کرنا، اللہ نے نجس شے میں شفا نہیں رکھی۔ ڈٹ گیا، ڈٹ گیا۔ کہتے ہیں امام نے دعا کی اور تندرست ہو گیا، لیکن اسی دوران جب بیماری کا غلبہ تھا نا، کسی نے کہا عبداللہ پی لیتا تو بچ جاتا۔ کہنے لگا مت سمجھو کہ مجھے کوئی دکھ ہے کہ میں بیماری کی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ کہتا خدا کی قسم، وہ موت جو امام کی اطاعت میں آ جائے، اس زندگی سے بہتر ہے جو نافرمانی کر کے ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کشتی اہل بیت کے سوار۔ امام کی خدمت میں پہنچا، امام کی زیارت کو گیا عبداللہ، امام کے سامنے ایک انار تھا، امام نے اسے دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہتے ہیں عبداللہ ذرا میرے ماننے والوں کو بتا کہ میری اطاعت میں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہ انار کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے لو قسم تک کہ سمے نے حاض ہی، اگر آپ اس انار کے دو ٹکڑے کر دیں اور مجھ سے کہیں حاض نصف حلال و حاض نصف حرام، یہ آدھا حلال ہے آدھا حرام، میں آپ کی اطاعت میں وہاں پہنچا ہوا ہوں، میں یہ نہیں پوچھوں گا ایک ہی انار کے دو ٹکڑے تو آدھا حلال کیسے، آدھا حرام کیسے؟ کہتا میرا ایمان ہے حکم خدا وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، حکم امام وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر کے اہل، میرا آپ پر سلام۔ توجہ، اگر اہل کا معنی لیاقت و صلاحیت و اہلیت لو تو ترجمہ یہ بنے گا، اے نبوت کے گھر کی صلاحیت رکھنے والو، نہیں توجہ فرما رہے، اہلیت رکھنے والو، لیاقت رکھنے والو، اور اے نبی کے نہیں نبوت کے گھر سے وابستگی رکھنے والو، اور وہ وابستگی عام نہیں، وہ وابستگی باطنی ہے۔ اب ایک بات اور مشکل، لیکن آپ متوجہ ہیں، اس لیے کہتا ہوں عزیزو سید عبداللہ شبر نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر سے نسبت دو طرح کی ہے، ایک نسبت جسمانی، ایک نسبت روحانی۔ توجہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی اولاد پیغمبر میں ہے لیکن پیغمبر سے روحانی اور مانوی نسبت نہ رکھتا ہو، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں آسان کرتا ہوں، باپ عالم تھا، مجتہد تھا، بہت بڑی شخصیت، بہت عظیم شخصیت، بیٹا آیا، ایک دو بیٹے، اب دونوں ہی عالم نہ بنے، توجہ فرما رہے ہیں، دونوں عالم نہ بنے، جاہل رہ گئے، خدا نہ کرے بلکہ بد کردار ہو گئے۔ میری بات کا جواب دیجئے گا، یہ بیٹے باپ کے اہل ہیں لیکن کس کے اہل نہیں؟ اس کی روحانی اور مانوی وراثت کے وارث نہیں بنے گے نا، لیکن اس کی پراپرٹی کے وارث ہیں، جائیداد کے وارث ہیں، لیکن اس کے علم کے وارث، توجہ فرمائی، یہ معنی ہے۔ توجہ، وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی اولاد ہو لیکن اولاد ہو کے بھی روحانی اور مانوی وارث نہ بنے، توجہ، فرماتے ہیں لیکن اللہ کا امت مصطفیٰ پہ یہ کرم ہے کہ جن کو ذریت رسول سے جسمانی تعلق قائم کیا، وہی پنجتن پاک میں یہ چار ہستیاں رسول کے مانوی وارث بنے۔ میری بات پہ توجہ رکھیں گے، توجہ رکھیں گے، جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ رسول کے جسمانی وارث نہیں، روحانی وارث ہیں، اسی لیے یہ اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں ہیں، ان کا محمد سے تعلق نہیں، نبوت سے تعلق ہے۔ بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے، ہم ان کو جو مانتے ہیں یہ نبی کی اولاد صرف سمجھ کے نہیں مانتے، بلکہ جس نے نبی کا فیض لینا ہے اس فیض کا در یہ ہے۔ تھوڑا توجہ رکھیں گے، میں بار بار جو کہہ رہا ہوں آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، معذرت چاہتا ہوں جسارت نہ سمجھنا، آپ متوجہ ہیں، ان کا تعلق باطن نبوت سے ہے، ان کا تعلق مانویت پیغمبر سے ہے، ان کا تعلق روحانیت پیغمبر سے ہے، توجہ، لہذا یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اب رسول نے اہل بیت نبوت میں اور اہل بیت محمد میں فرق کیا کہ محمد کے رشتہ دار اور ہیں اور محمد رسول اللہ کے رشتہ دار اور ہیں۔ اب میں نے یہ بات کی تو آسان بھی کرنی ہے، قریب بھی کر لینا ہے، بات بھی ختم کر دینی ہے۔ سرکار نے نبوت کے اہل بیت بتانے کے لیے اس گھر میں گئے جس گھر سے جسمانی تعلق تو تھا لیکن بتانا چاہا ان سے صرف جسمانی تعلق نہیں، روحانی اور مانوی رشتہ ہے، اسی لیے چادر کا دامن پھیلایا اور بلایا، حسن آئے اور داخل کر لیا، حسین آئے اور داخل ہو گئے، بتول آئی اور داخل ہو گئی، امیر المومنین آئے اور داخل ہو گئے۔ توجہ، شیعہ سنی روایتوں میں ہے جب یہ چاروں اور پیغمبر پانچویں آ گئے، اب کہا اللہم ہا اولاؤ اہل بیتی، نہیں نہیں نہیں، سرکار نے فرمایا اے میرے اللہ یہ میرے بیتی، میرے اہل بیت ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا، علماء فرماتے ہیں یہ بیتی جو کہا میرے اہل بیت ہیں، یہ شاہ جو نسبت کی ہے، اس میں سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ اب آپ متوجہ تو ہیں لیکن بات ایسی کروں کہ دلوں میں اتر جائے تو میرا اتنا زور لگا کے پڑھنے کا فائدہ بھی ہو جائے گا، جو آواز نہیں نکل رہی اور آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کا نتیجہ بھی پہنچ جائے گا، محمد مصطفیٰ کے اہل بیت اور محمد رسول اللہ کے اہل بیت اور بیت نبوت کے اہل اور بیت نبی کے اہل اور۔ دلیل دوں، چادر کا دامن پھیلایا، جب پانچ ہو گئے سرکار سمیت تو دور نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، چلتی چلتی قریب آئیں، چادر کا دامن پکڑا، کہتی ہیں ادخلو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر نے چادر کا دامن کھینچا اور کہا انت علی خیر، آپ نیکی پر ہو، لیکن انت زوجتی وہا اولاؤ اہل بیتی، آپ زوجہ ہو، یہ اہل بیت ہیں۔ آپ زوجہ ہو، یہ اہل بیت ہیں، تو زوجہ میری ہو، یہ میرے اہل بیت۔ دو نسبتیں بیان کی، کہا تو محمد ابن عبداللہ کی زوجہ ہے اور یہ محمد رسول اللہ کے اہل ہیں۔ مجھے کہنے دو، جو چادر کے اندر ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں اور جو چادر کے باہر کھڑی ہے وہ اہل بیت نبی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ اہل بیت نبی، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ نے تائید کی یہ اہل بیت نبوت ہیں، نبی نہیں۔ دلیل، اللہ نے تائید کیسے کی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میری بات ضائع نہ ہو، سوائے اس کے نہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ عنکم، یہ قوم کا خطاب پانچوں کو ہے نا، بات توجہ فرما رہے ہیں، قوم خطاب ہوتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت، اے چادر کے نیچے آنے والے اہل البیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے تم سے دور رکھے۔ تم، یہ قم جو خطاب ہے، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ قم کا خطاب سب کو برابر ہے، جو چادر کے نیچے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر میری نظر کل وہ آئے ہوئے تھے عالم دین ان پہ پڑ گئی، میں نے ان کا نام لیا، ایسے ہی ہے نا، میرے سامنے آپ دوست سب عزیز ہیں، سب محترم ہیں، اہل علم ہیں، لیکن کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، ان سے خصوصی توجہ کے لیے نام لے لیتا ہوں۔ اپنی گفتگو کے انداز کو مجموعاً آپ سب کے لیے کرتا ہوں، لیکن اگر یہاں کوئی بڑا عالم آ جائے تو گفتگو کرتے ہوئے محتاط ہو جاؤں گا، تو میرا جو انداز گفتگو کا بدلا، سامنے والے کو دیکھ کے بدلانا، متوجہ ہیں؟ دیکھ کے بدل گئے۔ آپ بھی ایسے ہی کریں گے، کسی بڑے بزرگ کے ہاں ہوں تو گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں نا، تو پتا چلا اللہ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے نا کہ جیسا سامنے والا ہو خطاب ویسا کرنا، ایسا ہی ہے نا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے قم، تم سے نجاست دور ہے، تو اس قم یعنی تم میں سرکار بھی شامل ہیں۔ چادر میں پانچ تھے نا، چار تو نہیں تھے، پانچ تھے۔ اللہ نے جب طہارت کا اعلان کیا تو سرکار ان میں تھے، تو اب پانچوں کا مقام طہارت ایک ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، اب ماننا پڑے گا جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی بتول کا ہے، ایسا ہی ہے نا، جو مقام طہارت مصطفیٰ کا ہے وہی مرتضیٰ کا ہے۔ آپ متوجہ ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، بات اس انداز میں کر رہا ہوں، جو مقام طہارت سرکار دو عالم کا وہ ان دو بچوں کا۔ انسان بعض چیزیں سوچتا ہے، ڈرتا ہوا کہہ نہیں سکتا کہ وہ خلوف نہ ہو جائے یا آپ کو کوئی اور سمت نہ مل جائے۔ یہ دونوں بچے 10 ہجری میں آئے تطہیر کا نزول، یا 9 ہجری، تو دونوں بچے 3 اور 4 ہجری میں تو تشریف لائے، ایک 6 سال کے، ایک 5 سال کے، تو یہ بچے تو دونوں 5 اور 6 سال کے ہیں اور سرکار انہیں چادر تطہیر میں شامل کر رہے ہیں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو سرکار کا ان دونوں بچوں کو 3 بزرگ ہستیوں، حضرت سیدہ، امیر المومنین اور سرکار دو عالم، ان تینوں کے ساتھ شامل کر کے بتایا، انہیں عام بچے نہ سمجھنا، میری بات پہنچنی چاہیے، نہیں نہیں اب جملہ چلیں بدل دیتا ہوں، اگر آپ پہنچ گئے ہیں، سرکار کے اس اقدام کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، 5 اور 6 سال کے بچے کے گناہ کیا ہے؟ وہ تو آپ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ معصوم ہے، چھوٹا بچہ تھا، آپ نے غلطی کی، کسی بچے نے مارنے لگے، کسی بزرگ نے کہا نہ کچھ کہو، یہ تو ویسے ہی معصوم ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ویسے ہی معصوم ہے، کیا مانے ہیں؟ کبھی توجہ فرمائی، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، اپنے سے سینئر، میں نے پوچھا یہ کیا معصوم اور وہ بھی معصومین؟ کہنے لگے نہیں، یہ جو بچے کو معصوم کہتے ہو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بچے نے جو غلطی کی ہے غلطی، لیکن اسے سزا نہ دو، کیوں؟ چونکہ اسے ابھی غلطی کا شعور نہیں، یہ معنی ہے، توجہ فرمائیں گے، مقام اہل بیت، سرکار 6 اور 5 سال کے حسنین کو چادر تطہیر میں لا کر اور اللہ طہارت کا اعلان فرما کر بتا رہا تھا، حسنین دوسرے بچوں کی طرح معصوم نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے، معذرت چاہتا ہوں، کچھ دوست بیگانے ہوتے ہیں اصلا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، عزیزو بتایا، یہ عام بچے نہیں، وہ بچے وہ ہیں جو غلطی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں غلطی کے باوجود بھی سزا نہ دو، فرمایا یہ 6 اور 5 سال کی عمر میں بھی غلطی نہیں کرتے، آئے ہائے، اور سنو، جس علی کے بچے 6 اور 5 سال کی عمر میں خطا نہ کرے، وہ حسین جب یزید کے مقابلے پہ جائے گا، آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اس کے بچپنے میں اس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، اب قیامت تک نہ کہنا حسین گئے، خطا اجتہادی ہے، اجتہاد وہ کرتا ہے جسے حکم خدا کا پتہ نہ ہو، واضح نہ ہو، حکم خدا تک پہنچنا چاہے، جب نص ہے نص، اللہ کا حکم واضح ہے تو پھر خطا کا کیا معنی؟ نہیں نہیں، بات چونکہ مجھے اطمینان تب ہوتا ہے جب ایک ایک میرے چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچے، اس لیے دوسرے زاویے سے بھی بات کرتا ہوں، اس لیے توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، آخری جملے کہہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، اللہ نے اعلان کیا، اے آل محمد تم سے رجس دور ہے، تم سے رجس دور ہے اور تمہیں میں نے پاک کیا، ویسے پاک بنایا جیسے پاک بنانے کا یہی ہے نا، رجس دور رکھا اور تم پاک تھے، تمہاری پاکی کا اعلان کیا، سوال کر رہا ہوں، سوال، تمہیں پاک کیا ایک، تم سے رجس دور ہے، دونوں چیزیں ایک جگہ ہیں نا، تم سے رجس دور ہے، اب وہ ہمارے علماء جو مثال دیتے ہیں، آل محمد سے رجس دور ہے، بول کے بتائیے گا، شرک ظلم اے شرک رجس ہے یا نہیں، رجس ہے نا، آل محمد سے دور، کفر رجس ہے، ظلم، اب جملہ کہہ رہا ہوں، جھوٹ رجس ہے نا، دور ہے، آل محمد سے رجس دور ہے اور جھوٹ ہے رجس، آل محمد سے دور ہے، بات تک آپ پہنچے نہیں، جھوٹ ہے رجس، آل محمد سے دور ہے، جب رجس ان سے ہے ہی دور تو پھر یہ جھوٹ کب بولیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ آل محمد تم جھوٹ نہیں بولو گے، میں بات کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تم جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ تم سے دور ہے، یہ معنی ہے، اگر یہ معنی ہوتا تو یطہرکم نہ ہوتا، پہلے کہا رجس دور ہے، پھر کہا نہیں تم ایسے پاک ہو جیسے پاکی کا حق ہے. توجہ، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، کہا یہ تو طے ہے تم سے رجس دور ہے. مانا کیا؟ یہ مانا نہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، مانا یہ ہے کہ تم جو بولو گے سچ ہے. جن تک بات پہنچ گئی مجھے خوشی ہوگی، نہ پہنچی کسی اور سے پوچھ لینا. توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں، تم سے رجس دور ہے اس کا معنی یہ ہے تم جو بولو گے سچ ہے. اگر واضح ہو گیا تو خوشی ہوگی. تم جو بولو سچ ہے، کیا معنی؟ تم اگر کہو کہ تو سچا ہے تو وہ سچا ہے، اور اگر یہ کہہ دے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. آ متوجہ ہو گئے انشاءاللہ میری بات کی طرح متوجہ ہو گئے. مقام اہل بیت، اور مقام اہل بیت میں یہ اہل بیت نبوت ہیں، اس لیے یہ اہل بیت طہارت ہیں، یہ اہل بیت سکنا نہیں، سکونت نہیں، یہ اہل بیت ذریت بھی نہیں، یہ اہل بیت شرف بھی نہیں، یہ اہل بیت طہارت ہیں. ان کا تعلق نبی سے نہیں، نبوت سے ہے. اب انشاءاللہ ان تین دنوں میں جو باقی ہیں، ان دنوں میں چوتھا دن اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس دن تو مصائب ہی ہوتا ہے، ان دنوں میں عرض کروں گا اس اہل بیت نبوت میں، اور اگلی جو صفات ہیں وہ ساری اسی کے گرد گھومتی ہیں. چونکہ یہ اہل بیت نبوت ہیں اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے، اس لیے ان کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، ان کے پیچھے چلنا پیغمبر کے پیچھے چلنا ہے. اور آخری جملہ جو اس کو آگے لے کے چلوں گا، کہیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں زیارت جامعہ میں امام معصوم نے اہل بیت کے جتنے اوصاف بیان کیے الحمدللہ وہ تمام اوصاف قرآن میں ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ان سب کی تائید قرآن کرے گا. اہل بیت نبوت کہا، اہل بیت طہارت کہا، سچے کہا، محبت وحی کہا، موضع الرسالہ کہا، منتہى العلم کہا، خزان العلم کہا، معصومون کہا، راشدون کہا، صادقون کہا، اہل ذکر کہا. معصوم نے صفات ادھر بیان کیے، اللہ نے تائید ادھر کر دی. ہمیں یہ فخر ہے جنہیں ہم مانتے ہیں ان کے اوصاف و صفات کی تائید قرآن کرتا ہے. اس لیے اس اہل بیت طہارت کی اطاعت میں ہی نجات ہے. حدیث ثقلین جسے روزانہ پڑھتا ہوں، اس کو عنوان بنانے کا یہ مقصد تھا کہ وہ اس حدیث ثقلین کی، اس زیارت جامعہ کی تائید میں چلے جائیں. اور عزیزو اسی لیے انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کل یا پرسوں، اسی لیے اہل بیت طہارت یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ حق ہیں، یہ خود حق ہیں، یہ ترازو حق ہیں. ترازو کے ساتھ تولا جاتا ہے، ترازو کو نہیں تولا جاتا. ترازو کو نہیں تولا جاتا، ترازو کے ساتھ تولا جاتا ہے. انہیں نہ تولو، سب کو ان سے تولو. انہیں نہ تولو، سب کو ان سے تولو. اب آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اپنے اعمال و کردار کو تولنا چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہیں یا نہیں، انہیں دیکھو. اگر ان کے مطابق ہیں تو قبول، اگر ان کے مخالف ہیں تو مردود. اگر میرا اور آپ کا کردار ان کے مطابق ہے تو قبول، اگر مخالف ہے تو مردود. انشاءاللہ اسی پہ وضاحت عرض کروں گا، اور اسی کی وضاحت میں آل محمد کے کچھ صفات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا. آپ میری طرح متوجہ رہیں گے. عزیزو 6 محرم کا دن گزر گیا، آج یہاں اس شہزادے کی شبیہ جھولا برآمد ہو گئی. میں نے لفظ جھولا کہا اور آپ متوجہ ہو گئے، گہوارہ برآمد ہوگا، آپ متوجہ ہو گئے. میں اکثر یہ روایت پڑھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو میں نے علامہ جعفر تشتری فرماتے ہیں کہ چند ہستیوں کے لقب ہیں باب الحوائج، ایک امام حسین علیہ السلام باب الحوائج کربلا میں، ایک کمرے بنی ہاشم۔ اب میں ابتدا میں ایک جملہ کہہ دوں، معذرت چاہتا ہوں، واللہ مجھ میں ہمت نہیں رہی، ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، اس لیے جہاں پر میری ہمت جواب دے گی میں ماتم کہہ دوں گا اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے تھوڑا سا بس 3 سے 4 منٹ۔ ایک حسین ابن علی باب الحوائج، ایک کمرے بنی ہاشم، وہ علم دار کربلا باب الحوائج۔ جانتے ہو تیسرا باب الحوائج کون ہے؟ جو سندھ میں سب سے چھوٹا ہے۔ مولا یہ اصغر کو باب الحوائج، فرمایا کیا ہوا؟ اگر کم سن ہے تو علی نا، اور حسین کا علی ہے، حسین کا علی ہے۔ میں ایک جملہ ہر سال پڑھتا ہوں اور واللہ آج بھی سوچ رہا تھا تو سوچتے ہوئے بھی دل پہ ایک اثر ہو رہا تھا۔ علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں افلاطون بہت بڑا مفکر فلسوف، کسی نے اس سے پوچھا کہ کسی شریف نجیب کریم انسان کے لیے مشکل وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا جب اسے کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے شریف نجیب کریم انسان کے لیے وہ مشکل ترین وقت ہے جب کمینے سے سوال ہو، حسین سے بڑا شریف و کریم کوئی نہیں۔ علامہ نقل نے بڑی خوبصورت تفسیر کیا، کہتے ہیں یہ سوال حسین نے اپنے لیے نہیں کیا، اکبر کے لیے بھی نہیں کیا، کسی کے لیے نہیں کیا، پھر اصغر کے لیے کیوں کیا؟ کہتے ہیں دو معصوم ہیں، دو، ایک اللہ کی نظر میں معصوم جو ہے حسین، ایک انسانوں کی عدالت میں معصوم جو ہے اصغر۔ حسین کربلا میں انسانوں کی نظر میں 6 ماہ کے معصوم کو لے کے آ گئے، کہتے ہیں خود معصوم تھے اللہ کی نگاہ میں، اصغر معصوم تھے انسانوں کی نگاہ میں، اس معصوم کو لا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا میرا مقابلہ کن سے ہے، تاکہ یہ انسانیت کی عدالت میں بھی جھوٹے ہو جائیں۔ بس عزاداروں، اس سے زیادہ اور بات نہیں کرتا، آؤ جس شہزادے کی شہادت ہے، پانی کا تقاضا اور وہ بھی 6 ماہ کے بچے کے لیے، اور انسانیت سے اتنے گرے ہوئے لوگ، 6 ماہ کے بچے کو پانی جو پلاتی ہے مائیں، وہ پانی کوئی برتن میں تھوڑا پلاتی ہے، اجرکم اللہ، وہ پانی کوئی برتن میں تھوڑا پلاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری مائیں بہنیں جن کی اولادیں ہیں 6 ماہ کی، دونوں انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہیں اور بچے کے لبوں پہ رکھتی ہیں، اتنی پانی میں پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہائے میرا مولا حسین تیری مظلومیات، یبنا زہرا تیری مظلومیات، یبنا رسول اللہ تیری مظلومیات، ہائے جگر پھٹتا ہے، اتنا پانی مانگا، چلو پانی نہ دیتے تیر تو نہ مارتے۔ ایک جملہ کہوں، ایک بزرگ عالم کہتے ہیں میرے مولا نے یوں ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا تھا اصغر کو، کہتے ہیں جو تیر مارا وہ معمولی تیر نہیں تھا، 3 شعبہ تیر تھا۔ ہاتھ جوڑ کے اولاد والو، منال اوزن الال اوزن، مارنے والے ملعون کا اتنا کینا تھا، اتنا بغض تھا کہ اتنے زور سے مارا کہ ایک کان سے لگا اور دوسرے کان تک نکل گیا۔ عزادار و شاعر نے تصویر کشی کی حسین کے ہاتھوں پر چھ ماہ کا اصغر۔ شاعر کہتا ہے اصغر تمام شہداء میں وہ واحد شہید ہے جس کے جان دینے کی حالت بڑی عجیب تھی۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کبھی آپ نے مچھلی کو پانی سے نکالا ہے؟ آپ مچھلی پکڑے اور پانی سے باہر اسے ریت پہ پھینک دیں، کہتا ہے پہلے تڑپتی ہے۔ تڑپتی ہے، پانی کو تلاش کرتی ہے، جب پانی کی پیاس بڑھ جائے کہتا ہے پھر مچھلی آہستہ آہستہ منہ کھولتی ہے، اس میں تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، پھر منہ بند کر لیتی ہے۔ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر، پہلے تڑپے پھر بابا کو دیکھا، بابا گھبراؤ نہیں دادی آ گئی، زبان حال سے کہا ہوگا بابا گھبراؤ نہیں دادی آ گئی ہے، لیکن بابا مجھے تو جامع کوثر مل جائے گا، اللہ جانے۔ بس عزیزو، ہمت ختم ہو گئی، اس سے زیادہ جملہ نہیں کہتا۔ شہدائے کربلا میں اصغر وہ شہید جسے حسین خیموں میں لے کے آئے، نہیں پڑتا کیسے لے کے آئے، خیمے کی پشت پہ آئے اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا، آواز دی رباب بیٹے کو مل لو۔ ایک دفعہ تڑپ کے ماں آئی، میرے مولا نے ابا کا دامن دیا ہوا تھا، میرے آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے بچے کا خون میں لت پا، چھوٹا سا لاشا دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہا میرے سرتاج بتاؤ کیا عرب میں چھ ماہ کے بچے کو نار کیا جاتا ہے؟ وہ مارنے والے کی اولاد نہیں تھی۔ بس آخری جملہ سن لو، چونکہ مصیبت ہے اور باب الحوائج کا گہوارہ آنا ہے، اس لیے ہمت نہ ہونے کے باوجود جملہ کہوں گا۔ منحال 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 کہتا ہے میں واقعہ کربلا کے بعد مدینے آیا، مدینے آیا میں امام سجاد کی خدمت میں پہنچا، امام کی نظر پڑی، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا کوفے، اور مختار آپ کے قاتلوں کو سزائیں دے رہا ہے۔ منحال کہتا ہے کسی کا میرے امام نے نہیں پوچھا، کہا بتا حرملہ مارا گیا، حرملہ مارا گیا، مولا شمر کا نہیں پوچھا، عمر سعد کا نہیں پوچھا، اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، کہا نہیں یہ کربلا میں یہ لگنے والا تیر یہ اصغر کی گردن پہ نہیں لگا، یہ میری ماں کے کلیجے پہ لگا، ابھی تک دھوپ میں ماتم حسین۔